گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل بہت اہم گفتگو ہوگی، اگر آپ باقی تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کورس بھی شامل ہے، سلسلہ کریں گے، ایس ایم ایس کو بھی شامل کریں گے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سردیوں کا موسم ہے، جیکٹس وغیرہ خریدتے ہیں لوگ، اور عموماً یہ لیدر کی ہوتی ہیں، گائے کی کھال یعنی کاؤ کی کھال، اسی طرح بکرے کی کھالیں، مختلف جانوروں کی کھالیں یہ ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے لیے شرعی کیا حکم ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حلال جانور کی جو کھال ہے، جب جانور جو ہے وہ ذبح ہوتا ہے، ذبح شرعی کے مطابق اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ کھال بھی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دوسرے جانور ہیں جو حلال نہیں ہیں، انسان کے لیے ان کا کھانا حلال نہیں ہے، ان میں بھی جو ان کی کھالیں ہیں وہ جب تک مردار کی حیثیت کے طور پر ہیں، مردار مر جائے یا اور اس کا کوئی معاملہ ہوا، اب اس کی کھال ہے، تو جب جیکٹس وغیرہ بنتی ہیں تو یہ تو دباغت کے بعد بنتی ہیں، یعنی ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی وہ لیدر بنتا ہے جس سے جیکٹ بنتی ہے۔ تو خنزیر کے علاوہ کہ وہ نجس العین ہے، ناپاک ہے اور نجاست ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی جانور کی اگر کھال ہے، چاہے وہ شیر کی ہو، چیتے کی ہو، گدھے کی ہو، کسی کی بھی ہو، اس کی اگر جیکٹ بنی ہوئی ہے تو وہ پہن سکتے ہیں اور اس کے اندر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس جیکٹ کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ ہاں، جہاں سور کی جو ہے وہ کھال ہوگی تو وہ اگرچہ کتنے ہی پروسیس سے گزر جائے وہ ناپاک ہی رہے گی، کیونکہ وہ نجس العین جانور ہے، تو اس کی کھال جو ہے وہ ناپاک ہی ہوگی۔ اب ہم خریداری میں کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں جب یہ لینے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ معلوم ہو، کوئی چیز معلوم ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ اس جو ہے وہ نجس العین جانور کی کھال ہے، تو اس وہ والی کھال ہرگز نہ لی جائے، یا اگر نئی لینے جا رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ اجزاء سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ اس کے اندر کمپنی کی طرف سے اس بات کی صراحت ہو، تو نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے نہ ہی اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر استعمال تو آپ کے لیے جائز ہے، اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ وہی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ ضائع ہی کرنا ہوگا، اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہے۔ اب اسلامی ممالک میں تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر جہاں پر پتہ ہے کہ اس نجس جانور کی کھال کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے اندر یا ان جیکٹس کے اندر اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، کہ وہاں پر حلال جانوروں کی یا دیگر جانوروں کی کھال کا اتنا زیادہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہے بلکہ اس کا زیادہ استعمال، تو اب وہاں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ وہاں خریداری سے پہلے اس بات کا بندہ اطمینان کر لے کہ یہ جو ہے وہ اس جانور کے علاوہ، نجس العین کے علاوہ دیگر جانوروں میں سے کسی کی کھال ہے۔
اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے کہ جس طرح کھال کا آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح مختلف جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس سے جو ہے مختلف قسم کے شو پیس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو شو کیس میں گھروں میں نمایاں جگہوں پہ رکھے جاتے ہیں، تو ان ہڈیوں کے بنے ہوئے ان شو پیس کے حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں ہڈی کے اوپر جب کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست سے مراد یہ ہے کہ جب وہ حرام جانور ہے اب یا مردار ہو گیا، وہ حلال جانور ہے لیکن ذبح شرعی نہیں ہوا تو وہ مردار ویسے ہی مر گیا، تو اب اس پر جو اس کی چربی یا گوشت وغیرہ لگا ہوا ہے تو یہ ناپاک ہے. تو اب اگر یہ ناپاکی کے ساتھ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے.
ٹھیک،
ہاں ناپاکی ساری جو ہے وہ ہٹا لی، صاف کر لی، اب اس کے اوپر کوئی چربی یا گوشت وغیرہ کا کوئی جز جو ہے وہ اس پر نہیں ہے، خالص جو ہے وہ ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ ناپاکی کا حکم اس ہڈی کے اندر جو ہے وہ یوں نہیں ہے، تو اس ہڈی کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. جیسے ہاتھی دانت، تو ہاتھی کا جو دانت ہے یہ بھی دانت بھی چونکہ ہڈی ہی ہے اصل کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کنگا مبارک جو فرماتے تھے بالوں کے اندر وہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا.
ٹھیک،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہڈی کی بنی ہوئی چیز کا، ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیز کا استعمال بھی جو ہے وہ ثابت ہے. تو خنزیر کے علاوہ البتہ یہاں بھی وہی شرط رہے گی کیونکہ وہ نجیس العین ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ ناپاک ہے، تو اس کو چھونا بھی ناپاک، اس کو یعنی وہ ٹوٹل ہی جو ہے وہ ناپاک ہے.
ٹھیک،
اگر کوئی دوسرا جانور جو ہے، حتیٰ کہ کتا بھی اگر جو ہے وہ کسی شخص سے ٹچ کر جائے تو فقط ٹچ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، یا اس کو ہاتھ لگانے سے ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کا لعاب، اس کا تھوک جو ہے وہ لگے کہ وہ نجیس العین ہے، لیکن یہ ایسا جانور ہے کہ ٹوٹل ہی جو ہے وہ نجاست ہے اور نجیس العین ہے. تو اس کے علاوہ بقیہ دیگر جانور چاہے وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، ذبح شرعی کے بعد ان کی ہڈی حاصل ہوئی ہے یا مردار ہو کر ان کی ہڈی حاصل ہوئی ہے، جب وہ نجاستوں سے جو ہے وہ پاک ہے، اگر مردار یا دیگر جانوروں کی صورت کے اندر اس پر جو چربی یا اس کا گوشت ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس ہڈی کے بنے ہوئے شو پیس وغیرہ بیچنا یا خریدنا یا ان کو گھر میں رکھنا یہ جائز ہے.
مدیشل کے ناظرین، آپ نے جانوروں کی کھال اور ہڈیوں سے متعلق جواب سماعت فرمایا کہ جو جیکٹس وغیرہ پہنی جاتی ہیں، جو ہڈیوں سے کھلونے یا اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، شو پیس وغیرہ، تو اس کا بھی آپ نے حکم سماعت فرمایا. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
نہیں، عرض کر رہا ہوں، مجھے شرعی رہنمائی چاہیے تھی کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا ہم تیسرے دن کو قرآن خوانی کی نسبت سے قرآن خوانی مثال ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور ساتھ لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے فوت ہو جانے کے بعد جمعرات کا سلسلہ ہوتا ہے، جی سات جمعرات وغیرہ، اور پھر وہ قرآن خوانی ہر جمعرات سے کرنا، اور پھر اس کے ساتھ لنگر کا بھی اہتمام. اس کے بارے میں برائے مہربانی کوئی شرعی رہنمائی فرما دے، کوئی لنگر جو ہے وہ کرنا کیسا ہے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
تنویر اتاری، عرض کر رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھا کہ مسجد شریف میں اگر کوئی مقیم امام نہ ہو اور کوئی اور بندہ آئے، کیا وہ امامت کر سکتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے قرات صحیح نہیں ہو رہی ہے؟
یہ تیسرے دن جو اصال ثواب کے لیے جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، پھر ساتھ میں کھانا بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر مختلف شہروں میں مختلف طریقے رائج ہیں، جیسے ہمارے شہر میں تو یہ ہے کہ ہر جمعرات کو اہتمام ہوتا ہے، اس کو دسواں کہا جاتا ہے، پھر آخری جمعرات کو وہ چالیسواں کہہ دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، میت کے انتقال والے دن یا اس کے بعد تیسرے دن یا جو ہے وہ ہر جمعرات کو یا جو ہے وہ جمعرات کے علاوہ دسواں، بیسواں یا تیسواں یا چالیسواں، ان مواقع پر جو بھی میت کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ جائز ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو فی نفسی ایصال ثواب کہ کوئی نیک عمل کیا جائے اور اس کا ثواب میت کو جو ہے وہ ایصال کیا جائے، یہ جائز ہے اور احادیث طیبہ سے اور قرآن پاک سے ثابت ہے. اب اس ایصال ثواب کی مختلف جو ہے وہ محفلیں قائم کی جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر کر لیا جاتا ہے تاکہ دیگر دوست احباب بھی جمع ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہم کر سکیں. ایک فرد پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ وہ تین سپارے پڑھ لے گا، چار پڑھ لے گا، جب دس بارہ افراد جمع ہو جاتے ہیں تو وہی ختم قرآن ہو جاتا ہے، پورا قرآن پاک کی قرآن خوانی ہو جاتی ہے، تو یوں مقصود ہوتا ہے. اب اس میں لنگر کا اہتمام کرنا، اولاً تو یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر کوئی بھی محفل ایصال ثواب کی لنگر کے بغیر بھی رکھی جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اور لنگر کے ساتھ بھی رکھی جائے تو بھی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ دیکھیں، ابتدا کے اندر جس دن میت کا انتقال ہوا اس دن اور اس کے بعد تین دن تک، یعنی سویم تک، ٹوٹل جو ابتدا کے جو تین دن ہیں، ان تین دنوں کے اندر کھانے کا اہتمام کرنا، دعوت کا اہتمام کرنا، اور خاص کر اغنیہ کو بلا کر کھلانا.
صحیح،
جو غنی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو بلا کر کھلانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دعوت کا موقع نہیں ہے.
صحیح.
دعوت جو ہے وہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے, یہ تو غمی کا موقع ہے. اہل خانہ پہلے ہی جو ہے وہ غم کو جو ہے وہ برداشت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسے وقت تو خود کہا گیا کہ پہلے دن دیگر ان کے اعزاء اقربا یا اہل محلہ ان کے لیے کھانا بھیجیں.
صحیح.
اور اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ اتنا بھیجیں جتنا اہل خانہ کو کفایت کرے, بقیہ افراد کے لیے جو ہے وہ نہ بھیجیں, اور نہ ہی بقیہ کو اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ جناب جو کھانا آئے گا ہم اس میں سے کھائیں گے. تو یہ موقع دعوت کا نہیں ہے, بلکہ ایسے موقع پر دعوت کا اہتمام ہرگز نہ کیا جائے. اب بعض جگہوں پر تو یہ کھانے کا اہتمام اور التزام اس قدر جو ہے وہ لزوم کے ساتھ التزام کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرضے بھی لینے پڑے اہل خانہ کو, تو وہ لے کر یہ اہتمام کرتے ہیں.
مرنا مہنگا ہو گیا سر.
جی مرنا بھی جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو یہ کرنے میں جب یہ رسم ایک چل نکلی ہے تو اولاً تو وہ رسم ہی ناجائز, اور دوسرا اس کی وجہ سے سامنے والا کس قدر گناہوں میں جو ہے وہ پڑ رہا ہے کہ کسی کو سود پر قرضہ لینا پڑ رہا ہے, کسی کو اس ترکے میں سے ہی نکال کے جو ہے وہ دینا پڑ رہا ہے, حالانکہ ترکے والے جو ہے ورثا راضی نہیں ہیں, یا ورثا راضی ہیں لیکن ان میں کوئی نابالغ ہے, اس کی رضامندی شرعاً معتبر نہیں ہے.
صحیح.
تو یوں اہل خانہ اہل محلہ دیگر افراد کو بھی چاہیے کہ خود اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہرگز ہرگز جمع ہی نہ ہو.
صحیح.
یعنی جب کھانے کا اہتمام ہو آئے ایصال ثواب کی صورت ہوئی چلے جائیں.
صحیح.
اچھا اہل خانہ بھی اگر کوئی کھانے کا اہتمام کچھ ایسے افراد کے لیے ہے, ایک تو ہے گھر والوں کے لیے, پھر یہ کہ کچھ گھر کے قریبی رشتے دار جو ہے وہ دور دراز شہروں سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کھانے کا تھوڑا بہت اہتمام ہوتا ہے.
صحیح.
ان کے علاوہ جو ہوں وہ خود چلے جائیں, اور نہ ہی اہل خانہ کو دعوت دینی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک کو پکڑ کر بلاتے ہیں کہ آئیں کھانا جو ہے وہ کھا کر جائیے گا.
صحیح.
تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, خاص طور پر غنی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی اپنے مال سے بنوائے اور بنا کے فقیروں میں تقسیم کرے.
صحیح.
یہ ثواب کا کام ہے کہ جب فقیروں کو تقسیم کرے گا تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ میت کو ایصال ثواب کر دے, تو وہ ایصال ثواب کی صورت ہے. ایسے مواقع پر اگر کھانا کسی نے کروانا ہے اپنے ذاتی پیسوں سے کروائے, اولاً تو اہل خانہ پر بوجھ نہ ڈالے, اور اگر اہل خانہ میں سے بھی کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو یا تو تمام ورثہ جو ہے وہ راضی ہوں بالغ ہوں, ان کی رضامندی سے فقراء کو کھلایا جائے اس لیے کہ ہماری میت کو اس کا ثواب پہنچے, تو جو ہے وہ جائز ہے. باقی اغنیا کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں تین دن کے بعد جمعرات ہے یا دیگر مواقع ہیں, چالیسواں ہے, دسواں ہے, بیسواں ہے, اس ان مواقع پر بھی دعوت کے اہتمام سے بچنا ہی چاہیے, اور اگر ہو تو غنی کو وہ کھانے سے بچنا چاہیے.
صحیح.
ہاں بہتر یہ ہے کہ بچے, لیکن اگر کھا لیتا ہے تو اب وہ شدت وہ گناہ والی نہیں ہے جو کہ ابتدائی تین دنوں میں تھی, کہ اس میں مطلقاً منع تھا.
صحیح.
تو بعد میں اگر ہو تو بعد میں کرنے والے بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں, اولاً تو ترکے کے مال سے نہ ہو.
صحیح.
اگر ترکے کے مال سے ہو تو تمام ورثہ کی اجازت سے ہو, بخوشی ہو, جبکہ سارے بالغ.
بالغ
اگر کوئی ایک نابالغ ہے تو اس کے حصے میں سے نہیں ہو سکتا, اور ہو تو پھر اس کے اندر یہ نہ ہو کہ فقط اغنیا کو جو ہے بلا کر جو ہے وہ اہتمام کر لیا جائے. جب مقصود ایصال ثواب ہے تو پھر فقراء کو بلا کر جو ہے وہ تقسیم کریں, اور اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ انہیں کھلائیں تاکہ اس کا جو ثواب حاصل ہو وہ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب.
ٹھیک ہے. مسجد کے اندر اگر مقیم امام نہ ہو
جی
تو اب امامت کا کیا ہوگا؟
دیکھیے امام کسی مسجد کے اندر اگر مقرر جو ہے وہ نہیں ہے, شارع کی جو ہے وہ ہے مسجد ہے, یا کوئی راستے کی مسجد ہے, لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اب ایسی صورت کے اندر جو بھی آئے گا وہ اذان دے گا, اقامت کہے گا اور جماعت کرائے گا, لیکن کب؟ جب کہ ان کے پاس ایسا امام موجود ہو کہ جس کے اندر شرائط امامت پائی جاتی ہیں.
صحیح.
جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو آگے کیا جا رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میری قرآت درست نہیں ہے, تو جب قرآت درست نہیں ہے معنی فاسد ہو جاتے ہیں, آپ تلاوت کریں گے تو آپ پر تو خود لازم ہے کہ آپ خود کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں, کیونکہ آپ کی اپنی نماز نہیں ہوگی کہ جب اس کے اندر معنی فاسد ہو جائیں گے.
صحیح.
تو آپ کہاں سے کسی دوسرے کی امامت کر سکتے ہیں؟ اپنی نماز کے لیے تو آپ کو دوسرے امام کی جو ہے وہ اس کا دامن تھامنا ہے تاکہ آپ کی نماز قبول ہو جائے, تو ایسا ہرگز ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جس شخص کے اندر امامت کی شرائط نہیں پائی جاتی چاہے کسی بھی وجہ سے,
صحیح.
یعنی ضروری نہیں قرآت کا مسئلہ ہو, اس کو مسائل نماز ہی نہیں معلوم, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے. اچھا سب کچھ ہے, مسائل نماز ہی معلوم ہے, لیکن شرعی اعتبار سے معذور ہے, قطروں کی اسے بیماری ہے, ری کی بیماری ہے, کوئی ایسی بیماری ہے جو شرعی اعتبار سے معذور کہلاتا ہے, وضو کا اس کا مسئلہ ہے, تو اب وہ مسئلہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہے.
صحیح.
لیکن وہ شخص اپنے متعلق تو جانتا ہے کہ میرے میں یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں امامت نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو اب ایسی صورت میں شرما حضوری میں کہ لوگوں کا پریشر ہے کہ نہیں جناب پوری بس کے اندر ایک ہی مولانا صاحب ہیں, انہی کو جو ہے وہ آگے کر دیا جائے, داڑھی ہے, تو ہرگز ہرگز آگے نہ ہوا جائے. ایسی صورت میں چند قریبی افراد کو کہہ دیا جائے کہ یار میں امامت نہیں کرا سکتا, شرعی اعتبار سے جو ہے وہ نہیں کرا سکتا. بہرحال کتنا بھی زور ہو, اپنی نماز کو داؤ پہ نہ خود لگائے اور نہ ہی دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر لے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے کہنے میں اگر کروا تو دی کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے گا اور ان لوگوں کو کیا جواب دے گا, کیونکہ یہ تو اسی سے اپنی نماز کا جو ہے وہ تقاضا کریں گے. تو ہرگز ہرگز ایسا نہ کرے.
جی مزید کون
پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بیکری لائن کا بزنس کر رہے ہیں, تو ابھی کچھ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمیں آفر دی ہے کہ ایز اے پارٹنر اگر ہم لوگ ان کو جوائن کر سکیں تو, یعنی کچھ پیسے ہم ان کو دیں اور چلتے ہوئے بزنس میں انویسٹمنٹ کر لیں. کے لیے ان کی طرف سے آفر ہے کہ جو بھی اگریمنٹ آپ کرنا چاہیں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. تو براہ کرم یہ تھوڑا ارشاد فرما دیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا اس میں کچھ حرج تو نہیں ہے شرعی طور پر.
جی اگلی کال.
مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں لیڈیز بوتیک کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں بتائیں, اور میں سنوکر کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں, سنوکر کلاس, اس کے بارے میں کچھ مجھے ارشاد فرما دیجیے.
چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا کیسا, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار چل رہا ہے اس میں اسے نقصان ہو رہا ہے, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی اور فرد کو جو ہے وہ میں شریک کر لوں. اچھا, وہ شریک کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مکمل طور پر آئندہ بھی جو ہے وہ چاہے مجھے کاروبار جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے میرا, بڑھ جائے, جب بھی آپ میرے پارٹنر رہیے گا. ایک یہ کہ مخصوص مدت کے لیے چاہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے, آپ انویسٹ کر لیں اور نفع جو ہے وہ لیتے رہیں, اور جب ہم ہو جائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے, پھر آپ کا پیسہ آپ کو واپس کر دیں گے. لیکن اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی رقم جو ہے وہ فکس جمع ہے, آپ اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے نفع دیا جائے لیکن میں نقصان برداشت نہیں کروں گا, لاس جو ہے میں افورڈ جو ہے وہ نہیں کروں گا, بلکہ میرا جو رقم ہے جو میری دی ہوئی اثاثہ ہے وہ کل کو جب بھی میں واپس لوں گا پورا کا پورا لوں گا. تو جب آپ اس شرط کے اوپر کوئی مال دیتے ہیں کہ آپ وہ پورا واپس لیں گے, اس میں نقصان برداشت نہیں کرتے, تو اس کی حیثیت قرض کسی ہو جاتی ہے, اور جو قرض ہے اس کے اوپر نفع لینا حرام ہے, سود ہے. حدیث مبارک میں واضح فرمایا کلو قرض جرمن فیاتن فہو ربا, کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو یہ سود ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں باقاعدہ پارٹنرشپ کرے, نفع نقصان دونوں کے اعتبار سے شریک ہو تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں. چلتے ہوئے کاروبار کے اندر شرکت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. کاروبار نیا ہو اس کے اندر جو ہے وہ شرکت ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ یوں نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں شرکت کسی ایسی چیز میں ہوتی ہے جس میں دونوں افراد جو ہے وہ بطور مشاہ جو ہے وہ شریک ہوں. مشاہ سے مراد آدھا آدھا شریک ہوئے, یعنی پرسنٹیج آپ دوسرے الفاظ میں کہلیں کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ اس کے اندر شریک ہیں, اور پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ اس چیز میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جو چیز ایسی ہو کہ جب دو افراد کی وہ چیز ملا دی جائے تو اب وہ مکس ہو جائے, آپ اس کا جو ہے وہ علیحدگی جو ہے وہ ممکن نہ ہو. مثلا آپ سے جو ہے وہ 50 روپے جو ہے وہ 10-10 کے نوٹ لیے اور 10-10 کے مجھ سے نوٹ لیے, اب ان نوٹوں کو ملا کر اس سے کاروبار کیا جائے گا, تو اب ان 100 روپے سے جو چیز خریدی جائے گی وہ ہم دونوں کی ہوگی.
صحیح,
کیونکہ اولن جو ہمارا مال تھا وہ مکس ہو گیا, اب اس سے جو ہے وہ آگے خرید و فروخت کی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ بوتل جو ہے وہ دی جائے اور میری طرف سے جو ہے وہ پیسے دیے جائیں, تو اب ایسی صورت میں بوتل تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے, یہ مکس نہیں ہو سکتی ان پیسوں کے ساتھ یا روپوں کے ساتھ. تو جو چلتا ہوا کاروبار ہے تو جو بعد میں شریک ہو رہا ہے وہ تو پیسہ دے رہا ہے, لیکن سامنے کی جگہ پر پیسہ نہیں ہے, وہاں پر ایسٹس جو ہے وہ موجود ہیں, کمپنی موجود ہے, کمپنی کا کوئی نہ کوئی مال موجود ہوگا, یہ مکس اپ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں ہوتی, اور شرکت کے لیے اسی لیے یہ بھی اصول ہے کہ شرکت جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے.
صحیح,
اب وہ کرنسی کے ساتھ ہو یا سونے چاندی کے ساتھ ہو, یعنی جو نقود ہیں ان کے ذریعے سے شرکت ہوتی ہے. ہاں ایک طریقہ کار اس کا موجود ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے شرکت جو ہے وہ چلتے ہوئے کام میں بھی کی جا سکتی ہے, لیکن وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچیدہ ہے, جس کے لیے دونوں افراد جو اس طرح کے کاروبار میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں ان کو رہنمائی کی جو ہے وہ حاجت ہے کہ دونوں بیٹھ کے اس پروسیس کو سمجھیں.
ٹھیک,
دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ کسی کو آپ نے کوئی حل بتایا, سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یار جو بھی کرنا ہے کر لو, اپنے کو تو جو ہے وہ پیسوں سے مطلب ہے, جو بھی معاملہ ہوگا ہو جائے گا. تو یہ درست نہیں ہوتا. آپ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ آپ اس کو کر کیا رہے ہیں, خرید و فروخت ہے تو کیا میں خرید رہا ہوں کیا فروخت کر رہا ہوں. تو جو بھی شرعی احکام کے مطابق آپ عمل کریں گے یا آپ کو اس کا حل بتایا جائے گا یا ہیلا بتایا جائے گا, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا، کیونکہ وہ باقاعدہ عقود کے ذریعے سے معاملے کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس عقد کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ عقد کون سا ہو رہا ہے، میری کیا چیز بک رہی ہے، اور پھر اس کے کچھ دیگر احکام بھی ہوتے ہیں کہ یہاں ایک حکم یوں تو ہو گیا، آپ نے یہاں تک تو سمجھ لیا، اس کا اثر بقیہ چیز پر کیا پڑے گا،
صحیح،
وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ کل کو جب وہ مسئلہ سامنے آتا ہے تو جناب مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے پہلے سمجھا ہی نہیں تھا، تو آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ اس کا اگلا حکم یہ بھی ہے۔
صحیح بات،
تو ضروری نہیں کہ وہ معاملہ درپیش آ جائے، لیکن حکم کے اعتبار سے جاننا ضروری ہے تاکہ دونوں طرف کسی بھی قسم کا بعد میں جھگڑا نہ ہو سکے۔
صحیح،
تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے آپ کوئی بھی اگریمنٹ بنا لیں، تو اگریمنٹ بنانے سے پہلے آپ انہیں لے کر جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہو جائیں، یا کسی بھی سنی مفتی صاحب کے پاس آ جائیں اور ان سے بیٹھ کر اس کا طریقہ کار سیکھ لیں، اور پھر اس کے مطابق اگریمنٹ کریں اور اس پر عمل کریں۔
ٹھیک، اسنوکر کا کاروبار غالباً یہ فرمایا تھا، کرنا کیسا؟
دیکھیں، اسنوکر ہے یا کیرم بورڈ ہے یا جو ہے وہ گیمز ہیں دیگر جتنے بھی ہیں، تو ان کے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اولاً تو ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے اندر وقت کا ضیاع ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن میں شرطیں لگائی جاتی ہیں یا ان میں ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو جب وہ چیز جو ہے وہ قابل اجارہ ہی نہیں ہے، لہو و لعب ہے، اسلام نے جس کو باطل قرار دے دیا، تو اس کے اوپر اجارہ نہیں ہو سکتا اور اس کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں۔
ٹھیک ہے، دم دینے کا کیا ثواب ہے؟ دم سے مراد وہی ہوگی جو
جی
حرم میں ہوتا ہے حج، اور اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، دم تو کسی چیز کے جرمانے کے طور پر لازم ہوتا ہے،
ٹھیک،
تو اس میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو چیز لازم ہوئی اس کی ادائیگی بطور کفارہ جو ہے وہ کرنی ہے، حکم الہی کی اطاعت کی جو ہے وہ بندہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ بڑا کروڑہ کروڑ شکر ہے کہ ایک کفارے کے ذریعے سے وہ اپنی ناراضگی کو گویا دور جو ہے وہ فرما رہا ہے،
صحیح،
کہ بندے سے ایک جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو اب بطور کفارہ کوئی چیز اس کے اوپر لازم کی گئی ہے کہ وہ کفارہ اور ساتھ میں بندہ توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نافرمانی کو، اس جرم کو معاف کر دیتا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا، جیسے آج کل ماہ میلاد چل رہا ہے، نعت خوانیوں کے سلسلے ہوتے ہیں، تو ایک کلام ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ طیبہ کے والی کہنا کیسے؟
طیبہ کے والی کہنے میں تو جو ہے وہ حرج نہیں ہے، طیبہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کا جو ہے وہ نام ہے، تو اس کے حضور والی تھے اور سارے جہان کے حضور والی ہیں۔
اچھا، ایک اسلامی بہن ہے، جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم لوگ بیگ اپنے ساتھ، مدری بیگ رکھتے ہیں نا، مختلف اس میں کتابیں رسائل وغیرہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ زمین پر رکھ سکتے ہیں اس بیگ کو؟
دیکھیے، جب اس میں کتابیں موجود ہیں تو اب ایسی صورت میں اسے زمین پر جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا، خاص طور پر جبکہ پتہ ہو کہ گزرنے والے وہاں سے چپل لے کر گزرتے ہیں، یا جو ہے ویسے ہی پاؤں لوگوں کا جو ہے وہ ٹکرائے گا، تو اگر کسی کو بھی پتا ہوگا کہ اس میں دینی کتابیں رکھی ہیں اور اس بیگ کو نیچے رکھا ہوا ہے، تو عرف میں ہمارے ہاں یہ بے ادبی شمار ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایسے بیگ کو ہرگز جو ہے وہ زمین پہ نہ رکھا جائے، یا تو گود میں لے کر بیٹھیں یا کسی بلند جگہ۔
اچھا، جیسے ہم لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے صف پہ آگے پیچھے اس کو رکھ کے نماز شروع کر دی، دیکھنے کے تو ابھی بھی زمین پہ رکھا ہوگا وہ، تو اب کیا اس میں؟
اس میں دیکھیں، اب یہ ہے کہ صف کے اوپر جو ہے وہ کسی کپڑے وغیرہ کے اوپر یا کسی ایسی بلند جگہ کے اوپر رکھ دیا، اب صف میں بسا اوقات جو آپ کے نا سامنے رکھ دیا، اگلے نمازی کا پاؤں جو ہے وہ
اس پہ لگے،
رکوع یا سجدے کے اندر جو ہے وہ لگ سکتا ہے، تو اس موقع پر احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، کسی بلند جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھیں تاکہ کسی کے پاؤں وغیرہ نہ لگے۔
ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے، کیا نماز کے دوران گھڑی سے ٹائم دیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں، نماز کے دوران کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جو عمل کثیر ہو، کہ جس کو دیکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میں جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایسا عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ گھڑی جو ہے وہ سامنے تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ نگاہ پڑ گئی،
صحیح،
تو اس کو سمجھ گیا وہ،
صحیح،
نظر پڑ گئی تو ٹائم جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بالقصد یوں نہیں کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں گھڑی ہے تو اس کو یوں تھوڑا سا گھما کے دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ہے، رب کی بارگاہ کے اندر بندہ حاضر ہے، سوچے کہ انت عبد اللہ کاننا کا طرح فی الم تکن طرح فنو یراک، حضور نے فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو تو کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ وقت دیکھے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس بارگاہ سے جو ہے وہ غیر حاضر جو ہے وہ کروائے؟ تو یہ ہرگز ہرگز جو ہے وہ درست نہیں، بلکہ آداب نماز کے سراسر خلاف۔
ٹھیک جی، مزید کالز کو ہم شامل کریں گے.
محمد طیب عطاری، پنجاب کے شہر چنپٹ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ محرم مرد محرم عورت کے ساتھ سلام و مصافحہ کر سکتا ہے یا نہیں؟
جی اگلی کال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ زمین بیچ کر حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے؟
جی اگلی کال.
محمد شہباز عطاری جی یا شریف بند بہاول دین سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران چادر سے سلام بھائی اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ ہاتھ چادر کے اندر ہی باندھیں گے یا اچھے پیر؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوران سفر یا کہیں بھی کوئی ایسا شخص ساتھ ہے جو جس نے بیمہ پالیسی کرائی ہوئی ہے، غیر تو امامت کی سب شرائط اس میں پائی جاتی ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟
عورت کے ساتھ سلام و مصافحہ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، محرم عورت کے ساتھ محرم کا جو ہے وہ سلام و مصافحہ کرنا وہ جائز ہے جبکہ کسی بھی قسم کا شہوت کا اندیشہ نہ ہو. ہاں، جیسے داماد اور ساس ہیں اگرچہ جو ہے وہ محرم ہیں، بہو اور سسر ہیں اگرچہ محرم ہیں، لیکن جبکہ جوان ہوں اور فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے.
ٹھیک. زمین بیچ کر حج اور عمرہ کر سکتے ہیں؟
بالکل، بعض صورتوں کے اندر تو زمین بیچنا واجب ہوگا حج کرنے کے لیے. جب حج فرض ہو جائے گا اور وہ زمین جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو ایسی صورت میں اسے بیچ کر جو ہے وہ حج کرنا ہوگا. یوں ہی اگر عمرہ بھی کوئی کرنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنی زمین بیچتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ آپ حج و عمرہ کے لیے زمین بیچ نہیں سکتے، ہرگز نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، نماز کے دوران جو چادر استعمال کی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ کا کیا ہوگا؟
دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو اس قدر جو ہے وہ پورا اپنے آپ کو جو ہے وہ لپیٹ لیا کہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا، پیک ہو گیا، تو اس طرح تو نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، ایک نارمل جو ہے وہ ہے اور سردی کی وجہ سے جو ہے وہ اب اپنے ہاتھوں کو بھی جو ہے وہ کرتا ہے، تو اب مرد کے لیے تو ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے جو ہے وہ باندھنا سنت ہے، تو مرد ناف کے نیچے باندھے گا. اگر وہاں تک چادر آ رہی ہے اور اوپر چادر آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اوپر چادر نیچے کر کے اس کے اوپر ہاتھ باندھ لے تو بھی باندھ سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں.
مردوں کی مشابہت کے علاوہ عورت کیا بال کٹوا سکتی ہے اور کس سے کٹوائے، کیا فرمائیں؟
کندھوں سے اوپر کٹوانا یہ عورت کے لیے حرام ہے کہ مرد سے مشابہت ہے. کندھوں سے نیچے کٹواتی ہے تو کٹوا سکتی ہے، جائز ہے. ہاں، اس میں یہ ضروری ہے کہ فاسقہ فاجرہ جو عورتیں ہیں ان کی مشابہت بھی اختیار نہ کرے، ان جیسے بال نہ کٹوائے. فیشن آتا ہے، ڈیزائن آتا ہے، تو اگر فاسقہ فاجرہ والا کوئی ڈیزائن اختیار کرتی ہے یا جو ہے فیشن اختیار کرتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک.
ویسے نارمل جو ہے وہ کندھوں سے نیچے کاٹ سکتی ہے اور کٹوائے گی، لازمی سی بات ہے عورت سے ہی کٹوا سکتی ہے، مرد سے کٹوانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جو ہے وہ اپنے کسی محرم سے کٹوائے.
ٹھیک. اگر کسی پہ ایک ہفتے کی نماز قضا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح وہ ادا کرے؟
کہ نماز قضا ہیں تو ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ادا کرے، اور نماز جو قضا ہوئی ہے اس کے اندر فرض کی فقط قضا کرنی ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. عشاء کے اندر فرض کے ساتھ واجب وتر کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے، تو ان نمازوں کو جلد از جلد جو ہے وہ قضا کر لے، یا تو ساری جو ہے وہ ایک ساتھ فجر پڑھ لے.
ترتیب کے حوالے سے شاید پوچھ رہے ہیں،
ترتیب کے حوالے سے دونوں چیزوں کی رعایت ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یوں پانچ پڑھ لے، پھر پانچ پڑھ لے، اور یوں بھی کر سکتا ہے کہ سات فجر ایک ساتھ پڑھ لے، سات جو ہے وہ ظہر ایک ساتھ پڑھ لے، سات عصر جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھ لے، تو یوں بھی اس ترتیب کے مطابق بھی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک جی، مزید کال.
میرا نام اکبر حسین ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب عشاء کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں تو وتر نماز میں جب دو رکعت پڑھ کے اٹھنا چاہیے تو کسی آدمی نے یہ کہا کہ اس میں پوری تہجد پڑھنی چاہیے، تو اس کا ذرا مجھے بتا دیں.
جی اگلی کال.
کہ میرا چھوٹا بھائی بہت ہوا، وہ جی سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو گھر میں چیزیں ہیں، مطلب اس کے کپڑے وغیرہ، بیگ، کیونکہ میرے وہ اس کی سیم عمر ہے، کیا میں اس کی چیزیں یوز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا اس کی چیزوں کا کیا کیا جائے؟
اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، جو وتر ہیں اس میں جو دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، غالباً تحیات کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، یہ کہ کچھ طریقہ بتا دیں، مطلب وتر پڑھنے کا طریقہ. اگر
دیکھیں، وتر فقہ حنفی میں تین رکعت جو ہے وہ وتر ہے، اس میں جو ہے وہ پہلی دو رکعتیں فرض کی طرح ہی پڑھیں گے کہ ان میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی کوئی نہ کوئی ملائیں گی.
ٹھیک.
اور پھر جو ہے وہ دو رکعت کے بعد قعدہ کریں گے، یہ قعدہ اولی ہے جو کہ واجب ہے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور اب آپ جو ہے وہ تکبیر قنوت جو ہے وہ کہیں گے اور اس کے بعد قنوت دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھیں گے اللہم انا نستعینک. اگر کسی کو یہ دعائے قنوت نہ آتی ہو تو اس کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن جو دعائے قنوت ہے اسے بھی یاد کرنے کی کوشش کرے کہ وہ سنت ہے.
ٹھیک, اچھا التحیات کے بعد مزید کچھ پڑھیں گے یا کھڑے ہو جائیں؟
نہیں, التحیات کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں پڑھیں گے. سنت غیر موقعہ اور نوافل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھتے ہیں, لیکن سنت موقعہ فرض اور وتر اس کے اندر دوسری رکعت پہ فقط جو ہے وہ التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں.
ٹھیک ہے. چھوٹے بھائی فوت ہو چکے ہیں, ان کی جو اشیاء ہیں کپڑے وغیرہ یہ خود استعمال کر سکتے ہیں یا کیا کریں؟
دیکھیں, کوئی بھی شخص جو ہے جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا جو بھی مال ہے, مال فقط یہی نہیں کہ پیسہ ہو اور جو ہے جناب سونا چاندی ہو, یہی جو ہے وہ ہم اس کو مال سمجھے, بلکہ اس کی ملکیت میں جو بھی چیز تھی, چاہے کپڑے ہیں, چاہے اس کی کتابیں ہیں, اس کے جو ہے وہ موبائل ہے, اس کی بائک ہے, گاڑی ہے, اور یعنی کوئی بھی چیز جو کہ مال ہے,
صحیح,
تو وہ اس کے ترکے میں جائے گی.
صحیح.
اور جو ورثہ اس کے بنتے ہیں اس اعتبار سے ان ورثہ میں وہ ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی. اب جیسے غیر شادی شدہ شخص کا انتقال ہوا ہے تو اب ورثہ کے اندر والدہ اس کی جو ہے وہ وارث بنے گی, اور والد حیات ہیں تو وہ وارث بنے گی. اب والد اور اگر والد حیات ہیں تو بس وراثت جو ہے وہ یہیں پر ہی کمپلیٹ ہو جائے گی کہ چھٹا حصہ جو ہے وہ ماں کو جو ہے وہ مل جائے گا, بقیہ سارا مال جو ہے وہ باپ کے ملکیت میں چلا جائے گا. اگر باپ نہیں ہے تو اب ایسی صورت کے اندر وراثت آگے بڑھے گی اور وہ جائے گی بھائیوں کو اور بہنوں کو.
صحیح.
تو جو بھی وارث ہیں وہ اگر اجازت دے دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے کہ یہ کپڑے تمہارے سائز کے ہیں جو ہے وہ تم لے لو.
صحیح.
ٹھیک ہے, اگر سارے ورثہ بالغ ہیں اور بالغ ورثہ جو ہے وہ بخوشی دے دیتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں, اجازت جو ہے وہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی, ہم آخری کال کو ہم شامل کریں گے.
کوئٹہ سے سوال یہ ہے کہ یہ فرض غسل کے متعلق ذرا تفصیل سے بتا دیجیے.
اس میں امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے, اصول کا طریقہ, اس کو آپ حاصل کر لیں تو انشاءاللہ اس میں تفصیل آپ کو مل جائے گی, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ طریقہ انشاءاللہ عرض کر دوں.
دیکھیں, غسل فرض کے اندر تین جو ہے وہ اہم ترین فرض ہیں, تین فرض ہیں کہ جن کے بغیر غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہونا. نمبر ایک, کلی کرنا اچھے طریقے سے.
ٹھیک.
اور نمبر دو, ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. اور نمبر تین, تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. یہ جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کم پائی جائے گی تو جو غسل ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوگا. اب اس میں چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ برہنہ ہو کر نہا رہا ہے تو اس بات کا خیال کرے کہ چہرہ یا پیٹھ جو ہے وہ جانب قبلہ نہ ہو, ایسی جگہ نہائے جہاں پر کسی کی جو ہے وہ نظر نہ پڑے. باتھ روم کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ذکر یا دعا یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا.
ٹھیک. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہیں, ایک تو نانی کا انتقال ہو گیا, انہوں نے روزوں کی جو ہے وہ منت مانی تھی, اب انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟
اب اگر ان کے ورثہ ہیں اور وہ بخوشی اس کی جگہ فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کو جو فیڈ کروایا جاتا ہے, دودھ وغیرہ پلایا جاتا ہے, تو بعض اوقات وہ منہ سے دودھ نکالتے ہیں اور وہ کپڑوں پہ بھی گرتا ہے, تو ایسے دودھ کا حکم کیا ہوگا؟
اگر تو منہ میں جا کر ہی فوراً ہی جو ہے وہ الٹی ہو گئی یا حلق سے ہی الٹی ہو گئی تو وہ دودھ تو جو ہے وہ پاک ہے, لیکن جب وہ معدے میں جانے کے بعد واپس آئے گا تو اب ایسی صورت میں اگر منہ بھر ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا.
ٹھیک. اچھا, اسی طرح جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں گورنمنٹ میں جو جاب کرتے ہیں, جی پی یا ڈی ایس پی فنڈ جو ہوتا ہے,
جی جی,
تو سال کے بعد اس کے اندر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ وہ ریٹرن کیا جاتا ہے, تو کیا فرمائیں گے اس کا؟
دیکھیں, یہ فنڈ جو ہے وہ ہر مہینے کی تنخواہ سے جو ہے ایک مخصوص مقدار میں کٹتا رہتا ہے, اور یہ سال کے آخر میں واپس نہیں ہوتا بلکہ جب ملازمت ختم ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ یہ ملتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس میں اگر مثال کے طور پہ 200 روپے ملازم کے کٹ رہے ہیں تو اتنا ہی کمپنی اپنی جانب سے ملاتی ہے, اور پھر یہ دونوں پیسے بینک میں رکھوائے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سود ملتا ہے. تو اولاً تو جہاں پر یہ آپشنل ہو کہ آپ کروائیں یا نہ کروائیں تو وہاں ہرگز نہ کروائیں, کیونکہ اس میں سود کا عمل دخل ہوتا ہے جس میں آپ شریک ہو کے گناہگار ہو جاتے ہیں. ہاں, جہاں جبری ہے, لازمی طور پر ہے کہ کٹوانا ہی کٹوانا ہے, وہاں پر اس کے بغیر چارہ کار نہیں, تو وہاں مجبوری ہے, وہاں کٹوا سکتے ہیں, لیکن اسی نیت سے کٹوائیں کہ کل کو جب پیسے ملیں گے تو میں فقط اپنے اور کمپنی اور ادارے والے پیسے لوں گا, جو اس پر سود ہوگا وہ نہیں لوں گا.
ٹھیک.
بلکہ وہ سود اگر ملے گا تو وہ میں لے کر اس کے جو بھی شرعی اعتبار سے اس کا مصرف بنتا ہے وہاں پر میں اس کو لگا دوں گا.
پتی چل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے دیکھا, بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔